الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 15 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سیدنا یوسف کی سرگزشت زیر بحث ہے. اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ سے یہ چاہا کہ وہ یوسف کو ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں. اس پر سیدنا یعقوب نے کچھ تردد کا اظہار کیا اور فرمایا کہ مجھے یہ اندیشہ محسوس ہو رہا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، پھر کھیل کود میں مصروف ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے. انہوں نے اس کے جواب میں باپ کو اطمینان دلایا اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ ہم تو ایک بڑی جمعیت رکھنے والے ہیں، ہم ایک پورا جتھا ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا آئے اور آ کر ہمارے بھائی کو ہمارے درمیان میں سے اشک لے جائے. ان کی اس بات پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا یعقوب تون و کرہن راضی ہو گئے اور انہوں نے یوسف کو ان کے ساتھ جانے دیا. یہاں سے اب بات شروع ہو رہی ہے. فلما ذهبوا به واجمعوا يجلوه في غيابة الجب واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم. اس طرح اصرار کر کے، ظاہر ہے کہ یہ مدعا یہاں پہ الفاظ سے خود بخود واضح ہو رہا ہے، اس طرح اصرار کر کے جب وہ یوسف کو لے گئے، یعنی باپ کے سامنے اپنی بات رکھی، انہوں نے اعتراض کیا، اس کا جواب دیا، بڑے اعتماد کے ساتھ انہیں اطمینان دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور پھر اس میں کامیاب ہو گئے کہ یوسف کو ساتھ لے کر باہر چلے جائیں. وَعَجْمَعُوا يَجْلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور بلاخر طے کر لیا کہ اس کو کنویں کی تہہ میں پھینک دیں. یہاں پر جو دوبارہ یہ الفاظ آ گئے ہیں کہ وَعَجْمَعُوا يَجْلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جب یہ اسکیم بن رہی تھی اس وقت کچھ اختلاف ہوا تھا، اسی طرح وہاں جا کے دوبارہ زیر بحث آیا کہ کیا کرنا ہے. اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی لانے کے بعد اگرچہ پھر کچھ اختلاف ہوا، لیکن بالآخر یہی بات طے ہوئی کہ کنویں میں ڈال دینا ہی بہتر ہے. یعنی کچھ اشاروں کنایوں میں، اور کبھی یوسف اگر ادھر ادھر ہیں تو وہ پھر آپس میں گفتگو کرتے رہے، یا کچھ ان کے درمیان اختلاف بھی ہوتا رہا، لیکن بالآخر یہ بات طے ہو گئی کہ وہی چیز بہتر ہے. مار دینا یہ حدود سے تجاوز ہوگا. جس بھائی نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اسے کسی اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے، اس کی بات ہی کو معقول سمجھ کر قبول کر لیا انہوں نے. بائبل اور تالمود کی روایات کے مطابق یہ کنواں سکم کے شمال میں دوتن، موجودہ دوسان کے قریب واقع ہے. یعنی موجودہ زمانے میں جس علاقے کو دوسان کہا جاتا ہے، اسی کو ہم بائبل میں دوتن کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور یہ جو سکم کا علاقہ ہے، اس کے بھی مختلف تلفظ روایت ہوئے ہیں، تو اس علاقے میں کسی جگہ یہ ہے، تو وہاں انہوں نے کنویں میں پھینک دیا. اس طرح اصرار کر کے جب وہ یوسف کو لے گئے اور بالآخر طے کر لیا کہ اس کو کنویں کی تہہ میں پھینک دیں، اور فرمایا کہ ادھر ہم نے اس کو وحی کر دی، یعنی یہ پہلی مرتبہ گویا براہ راست سیدنا یوسف سے رابطہ ہو گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مخاطبہ الہی سے سرفرازی نبوت سے پہلے بھی اس طرح ہو جاتی ہے، بلکہ نبوت کے متعلقین کو بھی، جیسے کہ سیدنا موسیٰ کی ماں کے بارے میں ذکر آتا ہے یا سیدہ مریم کے بارے میں ذکر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مخاطبہ الہی کی یہ صورتیں موجود رہی ہیں۔ ان میں سے کسی کو پیغمبر کے منصب پر فائز کیا گیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ پوری ہدایت ہی وحی کے ذریعے سے ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد البتہ یہ سب دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو ادھر ہم نے اس کو وحی کر دی، یعنی یوسف کی طرف اللہ کا ایوا ہوا، اور وہ یہ وحی آئی کہ واؤہین الہ لتنبئنہم بامرہم حاذا وہم لا یشعرون، کہ اطمینان رکھو یہ تمہارے لیے خاتمہ نہیں ہے، ایک دن ان کی اس حرکت سے تم انہیں ضرور آگاہ کرو گے جب انہیں کچھ خیال بھی نہ ہوگا، یعنی یہ تو پھینک کے چلے جائیں گے، اس پر برسوں گزر جائیں گے، پھر ایک وقت آئے گا اور اس وقت تم انہیں بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا حرکت کی تھی، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ تم ہی ہو جو یہاں پہنچ گئے یا اس طریقے سے بچ کے آ گئے۔ تو یہ گویا انہوں نے اس موقع کے اوپر آواز سنی، اللہ تعالیٰ نے رابطہ کیا اور اس طرح سے ان کو یہ وحی آئی تاکہ وہ اطمینان رکھیں۔ یہی طریقہ ہے، یعنی اگر مستقبل کے بارے میں اطمینان بھی دلایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا چونکہ اصلا امتحان کے لیے بنائی ہے، اور یہاں انسان کو علم و عقل کے امتحانات سے ہر حال میں گزرنا ہوتا ہے، اس لیے اگر کسی وقت کوئی پیشین گوئی کی جائے یا اس طرح کی کوئی بشارت دی جائے تو وہ بھی بالاجمال ہوتی ہے، اس میں تفصیلات نہیں بتائی جاتی، ورنہ تو ہر چیز کھول دی جائے گی اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر امتحان کے تقاضے سے جد و جہد، انسانی تدبیر، علم و عقل کی طرف مراجعت، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، تو اس کو باقی رکھا جاتا ہے۔ تو بس اتنی بات بتا دی گئی، یہ کہ تمہیں مصر کی بادشاہی مل جائے گی، یا ابھی ایک قافلہ آئے گا تمہیں نکال لے گا، یا وہاں یہ معاملات پیش آئیں گے، اس میں سے کچھ نہیں، بس اتنی بات بتائی گئی ان کو کہ ایک دن اس حرکت سے انہیں ضرور آگاہ کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنا اطمینان دلا دیا گیا کہ اس کنویں میں کچھ نہیں ہوگا، زندہ رہو گے، ایک وقت گزرے گا اور پھر ایک دن یہ تمہارے سامنے ہوں گے، اور یہ اس وقت تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے، اتنی تبدیلی آ چکی ہوگی، تم انہیں آگاہ کرو گے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس وقت آگاہ کرو گے جب ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ جس بھائی کو ہم نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ اس مقام بلند پر فائز ہے اور ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ سارا مضمون ہے جو وہ ہم لا یشعرون کے الفاظ میں قرآن نے ادا کر دیا ہے۔ اور جاؤ اباہم عشاء یبکون، اب فرمایا کہ اس کو کنویں میں گرا کر وہ روتے پیٹتے کچھ رات گئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ روتے پیٹتے آنے والے لازماً بے گناہ نہیں ہوتے، اسی طرح سے دوسروں پر الزام لگا کے اپنی مظلومیت کی داستان سنانے والے بھی ضروری نہیں کہ بالکل سچے ہوں۔ عام آدمی بعض اوقات ان چیزوں سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کا بھی امکان ہے کہ فی الواقع سچا ہو، اس کا بھی امکان ہے کہ فی الواقع مظلوم ہو، لیکن ایک قاضی کو، اس شخص کو کہ جو فیصلہ کرنے کی جگہ پر ہے، جسے کوئی رائے قائم کرنی ہے، اسے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ یہی آیت ہے جس کا حوالہ دے کر ہماری تاریخ کے ایک بڑے قاضی شرح کو مسلمانوں کی تاریخ میں بڑا مقام حاصل ہے، جس طرح ہم اپنے ملک کی تاریخ میں بعض ججوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ فی الواقع قابل ستائش تھے یا بڑے غیر معمولی قاضی تھے، اسی طرح کی صورتحال ان کی بھی ہے، بہت ہی ذہین، اور ان کے بعض فیصلے نظیر کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ان کی عدالت کا واقعہ تاریخ میں نقل ہوا ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے بہت بری حالت میں روتی پیٹتی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی. تو عدالت میں بھی سب لوگ متوجہ ہو گئے, اس کے نوحہ اور گریہ زاری کو لوگ سن رہے تھے. قاضی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ایک دانشور نے ان سے کہا کہ اس عورت کے تو مظلوم ہونے میں کوئی شبہ نہیں, یعنی اس کی حالت دیکھ کر کہ ایسے بال کھلے ہوئے ہیں, رو رہی ہے, پیٹ رہی ہے, ایک بچہ اس کی آغوش میں ہے. تو انہوں نے ان کی ران پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یوسف کے بھائی بھی ایسے ہی روتے پیٹتے ہوئے آئے. یعنی اسی آیت کا حوالہ دے کر یہ توجہ دلائی کہ ظاہر پر فیصلے نہیں کیا کرتے, حالات کی تحقیق ہوگی, دیکھا جائے گا. ممکن ہے کہ یہ مظلوم ہو, لیکن یہ ہر موقع کے اوپر ایسا نہیں ہوتا. تو روٹتے پیٹتے کچھ رات گئے, اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے یبکون. اب دیکھیے نا کہ مصنوعی طور پر آنسو بھی آ گئے, واویلا بھی ہو گیا, ایک دیہاتی معاشرے میں جیسے ہنگامہ سا ہو جاتا ہے وہ بھی ہو گیا. بھائی لٹ گئے, مارے گئے, بین کرتے ہوئے پہنچ گئے والد کے پاس. اس پر بھی میں نے لکھا ہے کہ رات گئے واپس آنے میں, یعنی ظاہر ہے کہ یہ گئے تو دن کے وقت ہوں گے نا, ایک پکنک کا ارادہ کر کے گئے تھے. تو انہوں نے واپسی کے لیے رات کا انتظار کیا. کیوں کیا؟ رات گئے واپس آنے میں غالباً یہ مصلحت رہی ہوگی کہ باپ اگر کسی کو تلاش کرنے کے لیے بھیجنا چاہے تو اس کا بھی امکان باقی نہ رہے. رات ہے نا, تو اس وقت تو اس طرح کی روشنی کے بندوبست نہیں ہوتے تھے, جنگل ہے, تو ہر حال میں انتظار کیا جائے گا. تو وہ ٹھکانے لگا دینا چاہتے تھے کہ اب جو کچھ اللہ نے کرنا ہے وہ کر لے, یعنی اگر اس کنویں میں اس نے مرنا ہے تو مرے, اور اگر کسی نے اس کو نکالنا ہے تو نکال لے, جو کچھ بھی ہونا ہے اس میں وقت لگتا ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم رات کو واپس جائیں تاکہ اگر باپ کسی کو بھیجنا چاہے, تلاش کرانا چاہے, تحقیق کرنا چاہے کہ کہاں واقعہ ہوا, تو اس میں وقت مل جائے. تو اس طریقے سے گویا وہ روتے پیٹتے آئے, اور رات کے وقت قرآن نے خاص طور پر کہا جا اباہم عشاں یبکون, رات کے وقت آئے. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. انہوں نے آ کر کہا ابا جان, ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا. یعنی جو انہوں نے داستان سنائی وہ یہ داستان تھی کہ ہم گئے تھے اسی مقصد کے لیے گئے تھے کہ ذرا دوڑیں بھاگیں گے, سیر و تفریح کریں گے, کچھ پکنک کی صورتحال رہے گی. پیچھے انہوں نے یہی بات کہی تھی باپ سے کہ یوسف کو بھیج دیے, ذرا چر چگ لے گا, کچھ کھیل کود لے گا. یہی داستان انہوں نے آ کے سنا دی کہ ہم نے تو وہی کیا جس مقصد سے ہم گئے تھے, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بازی لگا رہے تھے کہ دوڑ میں کون آگے بڑھتا ہے. بس اسی وقت غفلت ہو گئی اور بھیڑیا کھا گیا. اس لیے کہنا پڑا کہ بتا کے تو یہ گئے تھے کہ ہم تو ایک جتھا ہیں, اور ہم اگر پاس ہوں گے تو کیا اس کو بھیڑیا اچک لے جائے گا. تو اپنے پاس نہ ہونے کے لیے انہوں نے یہ بہانہ بھی تراش لیا اور بیان کر دیا. اور جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو اس کا باطن اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے اندر سے. تو اگلا جملہ بھی دیکھیے کیا ہے, وہ مانتا بھی وہ مل لنا ولو کنا صادقین, مگر آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہوں. یعنی اس طرح کے موقعوں پر کبھی قسم کھا کے, کبھی اس طرح کا جملہ بتا کے. یہ دیکھیے تو یہ جملہ یہاں بالکل بے محل ہے, یعنی اگر فی الواقع واقعہ پیش آیا ہوتا تو یہ جملہ کبھی زبان سے نہ نکلتا. لیکن اس طرح کے موقعوں پر جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو طرح طرح سے یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے حلاف مہین کی تعبیر اختیار کی ہے ایک جگہ, یعنی ولا تطیع کل حلاف مہین. آدمی کے اندر جب پستی ہوتی ہے تو وہ قسمیں بہت کھاتا ہے, یعنی ذرا ذرا سی بات پر خدا گواہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, فلاں سے پوچھ لیجئے, فلاں صاحب میری شہادت دیں گے. اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ داستان سرائی میری عادت ہے اور اس کے نتیجے میں پتہ نہیں سننے والا باور کرے گا یا نہیں کرے گا. یہاں تو بالکل واضح ہے, باپ کو پہلے سے شبہ ہے, تو انہوں نے آ کے اطمینان دلانے کے لیے یہ بھی کہا کہ ہم تو اگرچہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اپنی طرف سے ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی, مگر آپ کہاں مانیں گے, یعنی پہلے ہی گویا یہ بات بھی کہہ دی. یہی نہیں بلکہ وہ جاؤ الا کمی سے ہی بے دمن کذب, وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے, یعنی ظاہر ہے کہ اب ان کا بیان کیا ہے, وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے تھے. جو لوگ اس طرح کی داستانیں اپنے مقاصد کے لیے, یہاں ذاتی مفادات ہیں, کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یعنی ایک خاندان ہے, اس خاندان میں ظاہر ہے ایک بڑی شخصیت ہے, سیدنا یعقوب بہت بڑے آدمی ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ خیار الناس کو پیغمبر منتخب کرتا ہے, اپنی طرف سے سب معاملات انصاف ہی کے ساتھ کرتے ہوں گے, لیکن ان بیٹوں نے اپنے اندر یہ تاثر محکم کر لیا کہ باپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا. اور یہ عام طور پر حاسدانہ جذبات آدمی کو لے جاتے ہیں, یہاں یہی ہوا ان کے ساتھ بھی. اور جب ہو گیا تو اس سے ہمیں قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پاکی دامہ کی حکایت بہت بڑھانی نہیں چاہیے, یہ پیغمبر کی اولاد ہے, یعنی اللہ کے پیغمبر کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے. پیغمبروں سے بڑا نہ کوئی عالم ہوتا ہے نہ صوفی ہوتا ہے, لیکن یہ سارے بھائی, یعنی 10-12 بھائی ہیں, یہ سارے بھائی حسد میں مبتلا ہو کر یہاں تک پہنچ گئے. اور دیکھیے کہ کس کس طرح کی کہانی سنا رہے ہیں, کیا داستان سرائی کر رہے ہیں, اور کیسی جسارت ہے کہ کسی جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بھی لگا کر لے آئے ہیں, یعنی تاکہ سب قرائن میسر ہوں, باپ کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہے. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے, جو ہم بہت کچھ حسن ظن میں آگے بڑھ جاتے ہیں, حسن ظن بہت غیر معمولی چیز ہے اور ہمارے دین میں اعلیٰ اخلاقیات میں ہے, لیکن یہ کہ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ انسان سے بھی بالا تر ہو جاتے ہیں. بے شک بعض لوگوں کو اللہ یہ سعادت دیتا ہے کہ وہ ایسے سفلی جذبات سے اور اس طرح کی ذہنی پستیوں سے بلند ہو کر انصاف کی زندگی بسر کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے, لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی مذہبی گھرانے میں, کسی پیغمبر کے گھر میں کس ذہنیت کے لوگ ہوں. یہ اچھے لوگ ہیں, بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اصلاً برے لوگ نہیں ہیں, باپ کی خدمت کا جذبہ ہے, باپ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں, سارے جذبات اچھے ہیں, لیکن یہ کہ حاسدانہ جذبہ, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد جب اس کو ایک بار آپ راہ دے دیں کہ یہ آپ کے اندر آ جائے, تو پھر یہ کہاں تک لے جاتا ہے بات کو, یعنی یہاں بھائی کو مار دینے تک کے خیالات پیدا ہونے کی نوبت آ گئی, اسے باپ سے الگ کر دینے کے لیے ایک باقاعدہ اسکیم بنا ڈالی گئی, پیغمبر باپ ہے اس سے سری جھوٹ بول دیا گیا, آ کر ایک جھوٹی کہانی کو مزید موقت کرنے کے لیے خون لگا کے قمیص بھی پیش کر دیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں, اس لیے جب ہو سکتی ہیں تو ان کے بارے میں کوئی استباد کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواہ آپ کے رہنما ہوں, خواہ مذہبی لوگ ہوں, خواہ لیڈر حضرات ہوں, قاضی لوگ ہوں, سب جگہ حقائق کا تجزیہ ضرور کرنا چاہیے. یعنی کوئی بدزنی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جس وقت کوئی سوال پیدا ہو جائے یا کوئی فیصلہ سنانا پڑے تو اس میں اس طرح کے مقدمات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, پھر دیکھنا چاہیے کہ حقائق کیا ہیں. حسن ظن کی بھی ہمیں تعلیم دی گئی ہے, لیکن وہ کس اصول پر دی گئی ہے؟ وہ اس اصول پر دی گئی ہے کہ اگر کسی کا کوئی ذاتی معاملہ ہے, یعنی کوئی ذاتی نوعیت کا, شخصی نوعیت کا معاملہ ہوا ہے کسی کے ساتھ, کوئی گناہ کی بات ہے یا اس طرح کی چیز ہے, اور اس کی مجموعی شخصیت وہ بہت غیر معمولی ہے, تو اس میں ادھر ادھر کی بات سن کے کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, نہ اپنی زبان کھولنے کی ضرورت ہے. اس میں قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ تم نے یہ سن کر کیوں نہ کہا کہ سبحانہ کا حاضہ بہتان العظیم, کہ اللہ تو پاک ہے, یہ بالکل ایک بہتان ہے ایسی شخصیات کے بارے میں. یعنی کوئی بات سچ بھی ہو, فرض کر لیجئے کسی سے غلطی ہو بھی جائے, تو اس میں بھی ہماری تعلیم قرآن نے یہی دی ہے اس طرح. لیکن جہاں کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ ہو, دوسرے پر الزام رکھا جا رہا ہو, دوسرے کی حق تلفی کی بات کی جا رہی ہو, تو تو یہاں معاملے کی نوعیت بالکل الگ ہو جاتی ہے. یعنی اب تو ہر چیز کی تحقیق ہوگی. اسی لیے میں نے اس اصول کی جانب اشارہ کیا تھا کہ تاریخی معاملات میں بھی عام طور پر یہ ضرورت نہیں ہے کہ رجال کی کتابیں کھول کر بیٹھ جایا جائے, لیکن اگر کسی شخص پر الزام روایت کیا جا رہا ہے تو پھر یہ کافی نہیں ہے کہ یہ بات میں نے پڑھ لی ہے, پھر سب کچھ ہوگا, پھر رجال بھی دیکھے جائیں گے, پھر روایتوں کا تقابل بھی کیا جائے گا, پھر اگر کسی نے زبان کھولنی ہے تو محض البدایہ و النہایہ نکال کے آپ دکھا دیں اور کوئی حدیث کی کتاب نکال کے پڑھ دیں, یہ کافی نہیں ہے. الزام ہے, اب اس کی ہر پہلو سے تحقیق ہونی چاہیے. اور اس میں اب رد کرنے کے لیے بھی بڑے قوی دلائل چاہیے اور قبول کرنے کے لیے, دونوں صورتوں میں. تو یہ اس طریقے سے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے اس پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کے آ گئے اور یہ کہا کہ ہم تو دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے, یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا, اتنے میں بھیڑیا آیا اور وہ اس کو آ کے کھا گیا اور یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگایا ہوا. اب دیکھیے کہ حضرت یعقوب کیا جواب دیتے ہیں. وجاؤ اللہ کمی سے ہی بے دمن کذب کال ابل صولت لقم انف سکم امرا فصبر جمیل و اللہ المستعان علامہ تصفون. باپ نے کہا نہیں, بلکہ یہ تو تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے. یعنی ان کو کوئی شبہ نہیں ہوا, معلوم ہو گیا کہ کچھ کر آئے ہیں اور اب بہرحال اس طرح کی بات, تو قرائن کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ تم لوگوں نے ایک بات گھڑ لی ہے. لیکن بات کھولنا نہ اللہ اس وقت چاہتے ہیں, ورنہ پیغمبر ہیں ساری حقیقت کھول دی جاتی, نہ وہ کسی حتمی جگہ پر ہیں اس لیے متعین بات نہیں کی انہوں نے, بس اپنے اس تاثر کا اظہار کیا کہ میں جانتا ہوں, یہ کہانی نہ سناؤ بہتر یہی ہے. اور اس کے بعد کیا کہا, فصبر جمیل. یہ بڑی دل نواز داستان ہے, قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے. تو یہ اس لحاظ سے محض احسن القصص نہیں ہے کہ اس میں ایک حسن و عشق کی داستان بھی آ گئی ہے, بلکہ اصل میں اس میں جو انسانی نفسیات سامنے آتی ہے, لوگ کس طرح معاملہ کرتے ہیں, جھوٹ کیسے گھڑے جاتے ہیں, ان کے بارے میں صالحین کے رویے کیا ہونے چاہیے, تو یہ چیزیں ہیں جو اس میں سے اصلاً سیکھنے کی ہے. سورہ کا مجموعی پیغام تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتائج ہیں. یعنی گویا اس وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں, قریش کے لوگ, وہ بھائی ہیں آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں, ان کے سامنے یہ آئینہ رکھا جا رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کل کیا ہونے والا ہے. تو اس کے اندر بھی ایک عظیم پیشین گوئی چھپی ہوئی ہے اللہ کے آخری پیغمبر کے معاملے میں. اس میں قریش کو در حدیث دیگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب تم بھی اسی طریقے سے اس یوسف زمانہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور ایسے ہی شرمندگی سے سر جھکائے ہوگے. اس وقت تم بھی حاسدانہ جذبات کے تحت جو کچھ کر رہے ہو, اس کا نتیجہ تمہارے حق میں وہی نکلنے والا ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے. لیکن اس کے اجزاء میں بہت کمال کی چیزیں ہیں. دیکھیے اس میں خوابوں کی حقیقت واضح ہوئی ہے, اللہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ معاملہ کیسے کرتا ہے, چیزیں بتائی کیسے جاتی ہیں, چھپا کیا لی جاتی ہیں, پیغمبروں کو اگر کسی غیب کا علم دیا جاتا ہے تو کتنا دیا جاتا ہے, کیسے دیا جاتا ہے, یہ بہت سے حقائق ہیں جو اس میں زیر بحث آئے ہیں. تو ان سب پہ نگاہ رکھنی چاہیے. تو فرمایا کہ باپ نے کہا نہیں, قال بل صولت لکم انفسکم امرا, بلکہ یہ تو تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے. یعنی یہ سب کچھ حقیقت نہیں ہے, میں جانتا ہوں اس بات کو, تاہم کوئی تفصیل نہیں کی. فصبر جمیل, سو اب صبر جمیل کی توفیق ملے. یعنی اصل میں میرا امتحان شروع ہو گیا ہے, مجھے اب اس معاملے میں یعنی خدا سے عرضداشت کیا کرنی ہے, پوچھنا کیا ہے, رد عمل کیا ظاہر کرنا ہے, اس سب میں میرا امتحان ہے. مجھے صبر کرنا ہے اور صبر جمیل کرنا ہے. یعنی اس امتحان میں اب جو مجھ سے تقاضا ہے میرے پروردگار کا, وہ میں انشاءاللہ پورا کروں گا. تم نے جو کرنا تھا کر لیا, فصبر جمیل. اور فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون, اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر خدا ہی کا سہارا ہے. پوری بات انہوں نے کہہ دی ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ میں کیا کروں گا. اس پر میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب نے جو کچھ کہا تھا انہوں نے اسی سے بات بنا لی کہ باپ کے ذہن میں بھیڑیے کا اندیشہ پہلے سے موجود ہے, اس لیے جلد باور کر لیں گے. یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ یہ کہا تھا انہوں نے کہ بھیڑیا کہیں میرے بیٹے کو کھا نہ لے, تو اسی کو انہوں نے بنیاد بنا کے جھوٹ موٹ کا خون لگایا اور پیش کر دیا اس کو. اور پھر اس کے بعد دل کا چور بھی زبان پر آ گیا. تو اب وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری داستان میں نے سن لی, معلوم ہو گیا کہ تم لوگ کیا چیز گھڑ کے لے آئے ہو, لیکن میرا فیصلہ کیا ہے, صبر جمیل, یعنی اچھا صبر. تو صبر جمیل کیا ہے؟ اس پر میں لکھا ہے کہ آیت میں صبر جمیل کا ترجمہ اچھا صبر ہو سکتا ہے. جمیل تو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. صبر جمیل کا ترجمہ اچھا صبر ہو سکتا ہے, یعنی وہ صبر جس میں فریاد نہ ہو, گلہ شکوہ نہ ہو, جزا فضا اور نہ ہو ماتم نہ ہو. بڑے دکھ کا موقع ہے, بیٹا ہے, بہت عزیز بہت محبوب بیٹا ہے, اس سے جدائی کا صدمہ معمولی صدمہ نہیں ہے. اور جدائی بھی کس طرح کی, یعنی یہ نہیں ہے کہ چلیے آج سپرد خاک کر کے مطمئن ہو گئے, کوئی دو چار دن میں صبر آ جائے گا, یعنی اب ایک لمبی داستان ہے پتہ نہیں کب تک. کیونکہ ان کو بھی وہی ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں, یہ تمہیں کنویں میں پھینک گئے ہیں لیکن اللہ باقی رکھے گا. ادھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسلی ہے, لیکن اس سب کے باوصف بہرحال کہاں ہے, کہاں جائے گا, کیا گزرے گی, بیٹا ہے اور ابھی زیادہ عمر بھی نہیں ہے, 10-12 سال کا بچہ ہے. تو کوئی انہوں نے اس پر گلہ نہیں کیا اور یہ کہا کہ بہرحال مجھے تو اب صبر ہی کرنا ہے, یہ امتحان میرے لیے ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حقائق سے واقف ہوتے وقت بھی رد عمل کس طرح ظاہر کرتے ہیں, یعنی بالاجمال ہی صحیح وہ جان گئے کہ صورتحال کیا ہے. پھر یہ کہ جن لوگوں کے بارے میں جان گئے وہ بیٹے ہیں, ان کو بھی روز اسی گھر میں رہنا ہے, ان کے ساتھ بھی وہی معاملات کرنے ہیں, لیکن وہ کوئی بے انصافی کی بات نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم اب کر چکے ہو اور جو باتیں بیان کر رہے ہو اس میں میرے لیے ہے بڑی تکلیف کی صورتحال, اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے, لیکن میں نے اس پر اپنے ربی کا سہارا, یعنی وہی اب میرا دستگیر ہوگا, وہی میرا بھروسہ ہے, وہی میری دستگیری فرمائے گا اور ہر قدم پر مجھے اسی کی مدد کی ضرورت ہے. تو اس پر یہ جو لفظ استعمال کیا, اسی سے تعبیر بن گئی ہے یہ عربی زبان میں بھی اور ہمارے ہاں بھی صبر جمیل کی, کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ درخواست کرے کہ وہ اس کو صبر عطا فرمائے اور یہ صبر جمیل ہو. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اقدام تو آپ نے نہیں کیا, لیکن یہ کہ فریاد گلہ شکوہ جزا فضا آدمی اس پر اتر آیا, اللہ تعالیٰ ہی کے لتے لینے شروع کر دیے, تو یہ چیز جو ہے یہ صبر جمیل نہیں رہنے دیتی اس کو. یہ اصل میں مبتدا کے طور پر آیا ہے جس کی خبر محذوف ہے, ہم نے اسے ترجمے میں کھول دیا ہے. تو عربیت کے اصول پر میں نے جب اس کو کھولا ہے تو الفاظ سے تھے فصبر جمیل, لیکن پورا جملہ ہے یہ اصل میں, تو وہ یہ ہے کہ سو اب صبر جمیل کی توفیق ملے, یعنی اب اللہ سے صبر جمیل ہی کی درخواست ہے, اللہ اسی کی توفیق دے, میرے لیے اب یہی صحیح راستہ ہے اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ اب اللہ ہی کی طرف میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے, یعنی جس وقت دنیوی اسباب میں کوئی طریقہ کوئی تدبیر ممکن نہ رہے, حالات ایسے بن جائیں جیسے یہاں بن گئے ہیں, اور آدمی پھر ظاہر ہے کہ زیادتی ہو گئی ہے, ظلم ہو گیا ہے, اس کے قرائن موجود ہیں کہ زیادتی اور ظلم ہوا ہے, تو پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. یہ اصل میں اللہ پر چھوڑنا اس طرح کے معاملے, اور وہی فیصلہ فرمائے گا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں ایک تو انفرادی معاملات ہوتے ہیں, ان میں تو بہرحال بہت سی چیزیں بلکہ زیادہ تر چیزیں آخرت پر ہی اللہ مؤخر کرتے ہیں, لیکن دنیا میں جن معاملات کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے, یعنی قوموں کا محشر یہ دنیا ہے, لیڈروں کا محشر بھی یہ دنیا ہے, اس میں ایسی مقافات ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی مظلوم ہو کر معاملہ اللہ پر چھوڑ دے، معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ دہرانا شروع کر دی اللہ تعالیٰ، ایک ایک چیز کا پردہ چاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بہت پناہ مانگنی چاہیے۔ اقبال نے غلط نہیں کہا کہ فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔